درود به دیگر محمد و آل محمد. اگر کوئی کوشش یہ کرے کہ وہ دنیا کے اندر نام کمائے الیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، اسے دنیا میں مل جائے گا. اگر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہاں پر بقول اس کے عزت ملے، یہاں پہ عزت مل سکتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں. اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یہاں کا تو عزت کا مسئلہ نہیں ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے پھر تو ختم ہونا ہے، آخرت میں عزت ملے، آخرت میں عزت تو ہے. اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ طاقت ملے تو یہاں پہ طاقت مل سکتی ہے، مثلا کسی جگہ کا صدر بن جائے گا، کسی علاقے کا، فرض کریں اس کی سطح ذہنی یہ ہے، فکری سطح یہ ہے کہ میں تھانے دار بھی بن جاؤں تو میرے لیے کافی ہے، تو تھانے دار بن جائے گا. اگر چاہتا ہے کہ نہیں یہ تو دنیا میں ایک دو انسانوں کے اوپر طاقت ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو بہت طاقت چاہیے جو فرشتوں سے بھی کہوں تو وہ کریں، وہ بھی مل سکتی ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. جو ارادہ کرے گا، جس کے پیچھے جائے گا، اس چیز کو حاصل کر لے گا. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، ہمیں اور آپ نے ارادہ کس چیز کا کرنا، جانا کس چیز کے پیچھے. لہٰذا جب بھی آپ علماء سے بات کریں گے، اس فیلڈ کے علماء علماء اخلاق سے، تو وہ پہلی چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہیں گے کہ زندگی کا ہدف بناؤ، یہ سوچو کہ اس 50-60 سال سے کرنا کیا ہے، اس کے بعد سوچو کہ پھر جو چیز کرنی ہے وہ کس طریقے سے انجام دینی ہے. اب چند دنوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں اس اخلاق کو بیان کرنے کی کوشش کی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے اندر بیان فرمایا. پوچھیے گا اس اخلاق کا ہدف کیا ہے، اس اخلاق کا مقصد کیا ہے. تو کل آپ کے سامنے دو قول مولا کے دو خطبے بیان ہوئے، اور ایک وہ مولا کا قول بیان ہوا جو وسائل الشیعہ کے اندر آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کو مت دیکھو، آخرت کو دیکھو، آخرت کی زندگی بسانے کی کوشش کرو. اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہم اور آپ کہ یہ دنیا جو اس وقت ہمارے لیے تو یہی دنیا ہے نا، اس وقت تو ہمیں آخرت نظر نہیں آ رہی، اتنی اہم لگ رہی ہے یہ دنیا، یہاں سے گزر جائیں آخرت میں چلے جائیں، ملنا کیا ہے وہاں پر، ہونا کیا ہے. اور اگر یہاں سے گزر جائیں، لذتوں کو حاصل نہ کریں، وہاں کو دیکھنا شروع کر دیں، پھر کون سی لذت ہے جو ملنے والی ہے. تو اس سلسلے میں چند اشارات آپ کی خدمت میں کل ہوئے کہ بھائی یہ جو عرفا تھے جنہوں نے اس معاملے میں محنت کی تھی، انہوں نے کیا حاصل کیا تھا، انہوں نے کس قسم کی لذتوں کو حاصل کیا تھا. تو ہم بنیادی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی جو میری اور آپ کی ہے، ایک زندہ رہنے کے لیے ہے، چاہتے ہیں زندہ رہے. مثلاً جو آدمی مر جاتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، کیوں عمارتیں بناتا ہے؟ مثلاً اگر یہ فرعون نے عمارتیں بنائی ہوں احرام مصر میں، مجھے تو بارے میں شک ہے اس بارے میں کہ یہ فرعونوں نے بنائی ہوں، یعنی ہم اس کو غیر خدائی کارنامہ نہیں قرار دیتے احرام مصر کو، ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی خدائی جذبہ ہے. بہرحال اگر اس کو غیر خدائی کارنامہ سمجھیں اور کہیں فرعونوں نے احرام مصر بنائے، تو احرام مصر کیوں بنائے انہوں نے؟ انہوں نے اس لیے بنایا ان کا نام باقی رہ جائے. انسان کے اندر خواہش ہے زندہ باقی رہنے کی، تو بہت کام کرتا ہے تاکہ نام باقی رہے. اگر نام باقی رہنا چاہتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے باقی رہنا چاہتے ہیں؟ 50-60 سال یہاں پہ باقی رہنا چاہتے ہیں؟ چلیے فرض کیجیے آپ نے بہت بڑا کوئی کام کیا آج کی دنیا میں، آج کی دنیا تو ویسی باقی رہنے والی دنیا نہیں ہے، کتنا ہی بڑا کام کریں گے 5-6 سال کے اندر وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا جو آپ نے بنایا ہوگا. کوئی بلڈنگ بنائیں گے 5-6 سال کے اندر اس بلڈنگ سے بڑی بلڈنگ بن جائے گی، کوئی سائنس کی ڈسکوری کریں گے 5-6 سال کے اندر اس سے بڑی کوئی اور ڈسکوری ہو جائے گی، کوئی کتاب لکھیں گے اس سے بڑھ کر کتاب آ جائے گی. اگر کر بھی لیا، کتنے عرصے نام زندہ رکھیں گے؟ 50-60 سال، 100 سال، پھر معاملہ ختم. جو ایک نسل آپ کی اولاد آئے گی وہ یاد رکھے گی، اس کے بعد جو اگلی نسل آئے گی اس کو یاد بھی نہیں ہوگا میرے دادا نے کیا کیا. خاص کر آج کے دور میں، آج کے دور میں تو خیر اپنی اگلی نسل کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے، بہت دور جانے کی وہ دو نسل بعد تک رکھنا یہ بہت ہی مشکل ہے. تو مثلاً اگر آپ نے یہ سوچا بھی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر نام کماؤں گا، تو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنی دیر نام باقی رہے گا، اچھا کتنے لوگوں کے درمیان نام رہے گا. میں یہاں پہ برسبیل تذکرہ جس کو کہتے ہیں، اس اصل کی نشاندہی کرتا ہوں، عزت کسے کہتے ہیں، اور جو جس کو ہم عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رائے، ان کی سیرت کی روشنی میں کیا قرار پاتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ ہمارا نام احترام سے لیں, جس کو ہم کہتے ہیں عزت. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کے پاس سب کچھ ہو, یہ نہ ہو کہ چند لوگ نام احترام سے لیں, کوئی کمی رہ جاتی ہے اس کے اندر. اور کسی کے پاس کچھ نہ ہو, یہ ہو کہ چند لوگ نام احترام سے لے رہے ہیں, تو وہ فیل کرتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اچھا سوال یہ, کیا یہ وہ ہے جو اہل بیت نے مانگا؟ یہ وہ ہے جو اہل بیت نے چاہا کہ چند لوگ میرے اور آپ کا نام احترام سے لیں؟ یہ چاہا رہے کیا؟ اب دیکھیے, شروع سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں. انبیاء معمولاً کیسے تھے؟ جس معاشرے میں ہوتے تھے لوگ ان کا نام احترام سے لیتے تھے. ہاں کچھ ایسی جگہیں تھیں جہاں پر ان کا نام احترام سے لیتے تھے, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں تھا. مثلا حضرت نوح کی قوم اپنے نبی کا نام احترام سے لیتی تھی, سوائے انگلیوں پہ گننے والے چند لوگوں کے ان کا نام احترام سے نہیں لیتے تھے. حضرت ابراہیم کی قوم ان کا نام احترام سے لیتی تھی, ان کو تو آگ میں ڈال دیا تھا پکڑ کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجیے, جہاں پہ موقع ملتا تھا حضرت موسیٰ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, ان کو تو پھانسی پہ چڑھوا دیا تھا, جو خدا نے ان کو اٹھا لیا بچا لیا. خدمی مرتبت کی حضرت طیبہ کو دیکھیے, جب مکے میں تشریف فرما تھے لوگ ان کا نام کیسے لیتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, سادے امین کہتے تھے لیکن دشمنی بھی کرتے تھے. ہمیں عزت چاہیے, اس کو عزت کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے نہیں, یہ بھی دھوکہ ہو رہا ہے. یہ کہ چند لوگ نام احترام سے لیں, اس کو ہم بہت بڑی قیمت سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ کوئی بہت زیادہ قابل قدر چیز نہیں ہے. اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ جن چند لوگوں کے درمیان احترام کمانا چاہ رہے ہیں, وہ چند لوگ کون سے لوگ ہیں؟ خود وہ قابل احترام ہیں؟ مثلا فرض فرمائیے, ہم کچھ مثالیں ایسی دے دیتے ہیں, بعد میں دوست احباب کہتے ہیں کہ بھئی اتنی کھلی کھلی مثالیں مت دیا کرو, تھوڑا سا ڈھکا چھپا کے طریقے سے بولا کرو. ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈھکا چھپا کے قائل نہیں ہیں بہت زیادہ. مثال کے طور پر یہ پوری دنیا ایک گلوکار کا نام بہت احترام سے لیتی ہے, یہ عزت ہے. وہ اس کا مثال کے طور پر کوئی پرانا آ رہا ہو, مجھے نہیں معلوم کتنی سٹیٹسٹکس کہتے ہیں. مثلا فرض کرنا, 1 کروڑ لوگوں نے یا ممکن 1 ارب لوگوں نے اس کا کنسرٹ دیکھ لیا, یہ احترام ہے. 1 ارب لوگ دیکھتے ہیں, احترام ہے. کیا احترام؟ اسی طریقے سے مثلا فرض کریں کوئی آدمی کہے مجمع پکڑنا, یہ احترام ہے. مجمع لوگ ہونا, یہ احترام ہے. لوگوں نہ کوئی احترام نہیں ہے, لوگ زیادہ ہونا احترام نہیں, وہ بھی احترام نہیں. کیوں؟ بہت دفعہ لوگ غلط چیز کے اوپر بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں, کوئی احترام کی بات نہیں. لوگوں کا زیادہ ہونا, لوگوں کا بہت احترام کرنا, ہمارے خیال میں ان میں سے کوئی چیز قابل احترام نہیں ہے. احترام کیا ہے؟ احترام یہ ہے جب میں کوئی کام کروں جو خدا کے نزدیک محترم ہو, یہ قابل احترام.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری,
شہرت مل رہی ہے, یہ احترام نہیں ہے کتنی دولت ہو رہی ہے, ان میں سے کوئی چیز عزت و احترام نہیں ہے. یہ سب وہ غلط معیار ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر بنائے ہیں. عزت و احترام کیا ہے؟ عزت و احترام یہ ہے عند اللہ, خدا کے رسول, اہل بیت کے نزدیک, اس کے رسول کے نزدیک, ان کے نزدیک کوئی چیز قابل احترام ہو, پھر وہ قابل احترام ہے, ورنہ باقی کوئی چیز قابل احترام نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے احترام کے لیے معیار کیا دیا, ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے, مومنین کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے. معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کافروں کے درمیان مشہور ہو جائے آدمی, منافقوں کے درمیان مشہور ہو جائے, فاسقوں کے درمیان مشہور ہو جائے, ان میں سے کوئی چیز معیار نہیں. معیار یہ کہ آپ اس کے نزدیک ہوں. اچھا اس کو نزدیک جاننے کے لیے کہ بھائی میں نے جو کام کیا ہے یہ عند اللہ معذور ہے یا نہیں ہے, بہت سادہ کام ہے. اپنے آپ سے دل میں پوچھیں, خود اور خدا کے درمیان رکھتے ہوئے پوچھیں, یہ کام کرنے پر خدا مجھے پسند کر رہا ہوگا. کوئی شخص آیا معصوم کے پاس, کہنے لگا کہ خدا مجھے پسند کرتا ہے نہیں کرتا, آپ بتائیں مجھے خدا مجھے پسند کرتا ہے نہیں کرتا. یعنی گویا اس نے سوال اس طرح سے کیا کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہارے نزدیک خدا کا کیا مقام ہے. اچھا بہت سادہ سی بات ہے, میں فوراً کہوں گا میرے نزدیک تو اتنا بڑا کام ہے کہ میں اس کو اللہ کہتا ہوں, لیکن صرف ایک مشکل ہے کہ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. کیا مقام ہے میرے نزدیک خدا کا؟ اللہ ہے, مالک ہے, قادر ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ تو ہے, لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے پھر کون ہوتا ہے آگے؟ پھر خدا نہیں ہوتا, پھر کوئی اور چیز آگے آ جاتی ہے, اس کا مطلب وہ اس سے بڑھ کر آ رہا ہے. بندہ تو یہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا کیا مقام بنا, میرا کیا مقام بنا خدا کے نزدیک, سب سے پہلے دیکھو میری زندگی میں خدا کا مقام کیا ہے. اصلی مقام خدا کے پاس ہے, باقی چیزیں کہیں اور ہیں, یعنی کہ نہیں اصلی مقام کسی اور کے پاس ہے, اصلی مقام کسی اور چیز کے ہاتھ میں ہے, اصلی مقام کسی اور رتبے کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے, دوسرے تیسرے نمبر پہ جا کے نعوذ باللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ خدا قرار پا رہا ہے, تو پھر مشکل ہے. بس اہل بیت کے اخلاق کی سب سے بڑا جو انہوں نے عظمت بیان کر دی, معیار بیان کر دیا, وہ یہ کہ تم دنیا کے سارے معیارات کو توڑ دو. یہ جو کلمہ لا ہے یہ بہت وسعتیں لیے ہوئے, ہمارے علماء نے آپ جانتے ہیں کہ سب تک اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ اس کو سمجھو, لا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خدا دو نہیں ہے, اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا دو نہیں ہے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جیسی طاقت والا کوئی نہیں ہے, یہ سب نہیں ہے. شروع سے لے کر وہاں سے لے کر آخر تک کہ اب پسند بھی سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے, پسند ناپسند سب خدا کے ہاتھ میں. ان کی زندگی کا سارا لب لبا اس لا کو انکار کرنا کہ کوئی نہیں ہے, اور اس ایک خدا کو قبول کر لینا کہ یہ ہے. اب وہ پسند میں لے آئیے, ناپسند میں لے آئیے, قربانی, اظہار, فداکاری, جذبات, سب کے اندر اسی کو شامل کرتے چلے جائیے. یہی ہمارے لیے بھی ہم نے آپ کو بھی یہی تعلیمات دی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو عرفہ کا سلسلہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ لوگ رات کو سونے سے پہلے کچھ احکام بیان کرتے ہیں کہ مثلا آپ رات کو سونے لگے ہیں, سونے سے پہلے کچھ کاموں کو انجام دیں. مثلا ان کاموں میں سے ایک کام یہ کہتے ہیں کہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھ کے سو. یہ آواز شاہ آبادی بھی اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں, اور جو ان کے دوسرے استاد جواد ملکی تبریزی وہ بھی اس کے اوپر اشارہ فرماتے ہیں کہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھ کے سو. اچھا ان آخری تین آیتوں میں ہے کیا؟ خدا تعالی کی تعریف ہے اس طرح سے جس طرح خدا نے خود کی ہے. خدا تعالی نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو بیان کیا, مثلا هو اللہ الذی لا الہ الا هو المصعد الملک القدوس السلام, وہ پوری ترتیب ہے اس کی, جا کے دیکھیں کیا لکھا ہے. اور لا کے اوپر اتنا اصرار آپ کو بار بار نظر آئے گا, هو اللہ الذی لا الہ, تین دفعہ یہی بات آ جائے گی, لا الہ, کوئی نہیں ہے اس کے سوا, کوئی نہیں ہے اس کے سوا, کوئی نہیں ہے اس کے سوا. اور پھر خدا کی صفتیں ثابت کی, یہ جو کوئی نہیں ہے اس کے سوا اتنا اصرار ہو رہا ہے کہ کس کے لیے ہو رہا ہے. ہم لوگ جب تاریخ پڑھتے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بتوں سے ٹکرائے تو ہم کہتے ہیں بحمد اللہ, خدا کا شکر ہے ہمارے زمانے میں کوئی بت پرستی نہیں. اچھا اور اگر کہیں کہنا پڑے, کیونکہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا اسکول میں, وہ لیولز میں اسلامیات پڑھاتا تھا, تو ان سے مثلا جب کبھی بھی مثلا ایسی دماغ ان کا لڑوانے کے لیے کہ ٹھیک ہے وہ بھی سوچے, تو ان سے کہتے تھے مثلا ورنس آف گاڈ پر, ورنس آف اللہ کے اوپر لکھو, تو وہ جیسے ہی خدا پہ لکھتے تھے ورنس کے اوپر مشرکوں میں لا کر ہندوؤں کو رکھ دیتے تھے, کہتے تھے جتنے بت پرست ہیں سارے ہندو ہیں, اور سب جو مسلمان تو ظاہر ہے یہ خدا کا ماننے والا. اب ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی بت بھی تو کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بت ہوتا ہے جو مٹی کا بنا ہوا, فلاں فلاں چیز کا بنا ہوا, لکڑی کا بنا ہوا بت ہوتا ہے, جو کہیں پہ رکھا ہوتا ہے اس کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے ہیں. کچھ وہ بت ہوتے ہیں جو ہم نے دلوں میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی سن رہے ہوتے ہیں. اور ہر انسان کا کچھ ایسا بت ہے جو اس کا اپنا اندر علیحدہ بنا ہوا ہوتا ہے. انسان کے کاموں میں سے, اخلاق میں سے ایک ہے, کسی کو اس میں ترقی حاصل کرنی ہے, کاموں میں سے ایک کام یہ اس بت کو ڈھونڈے جو میرے دل کے اندر بنا ہوا ہے, اس کو توڑنے کی کوشش کرے. اچھا ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم جیسے لوگ جو مثلا کہیں بولنے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا بت علیحدہ بنا ہوا ہوتا ہے, ये उसके बुत पे नहीं चलेंगे जो दूसरे का होता है। मिसाल के तौर पर किसी और का बुत होगा शायद दौलत के अंदर बना हुआ होगा, किसी और का बुत शोहरत के अंदर बना हुआ होगा, किसी और का बुत किसी और चीज के अंदर। एक आदमी वो होगा जो पूरी दुनिया को जब तक हजम नहीं करेगा उसका बुत नहीं बन तस्कीन नहीं पाएगा। एक वो आदमी जिसकी ताकत इतनी होती है दो आदमियों के पैसे को हड़प कर लेता है, बस यही काफी। हर एक का बुत अपने हिसाब से है, हमें देखना होता है हमारी तरक्की में रुकावट कहां पर है, उस बुत को हमें तोड़ना होगा। हर एक राह में कोई रुकावट खड़ी की हुई है शैतान। अब उस मंसूबे के ऊपर अगर गौर कर लेते हैं जो जिंदगी का मनसूबा अहले बैत ने दिया, हमारा काम आसान हो जाता है। कल आपकी खिदमत में चंद चीजें अर्ज हुई कि उन्होंने फरमाया कि देखो दुनिया को मत देखो, आखिरत को देखो। और उसके बाद एक मंसूबा दिया उन्होंने, वो मंसूबा ये था कि अगर किसी की लज्जतें बढ़ जाए, शहवतें बढ़ जाए और अकल पर गालिब आ जाए तो वो जानवरों से बदतर है, और अगर किसी की अकल बढ़ जाए लज्जतों पर गालिब आ जाए तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर है। अच्छा, हम लोग जब नहजुल बलागा के अंदर और मौला की कलिमात को इस तरह से देखते हैं तो यूं सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं तो किसके लिए है, किसने अमल करना है इन पर। तो हम कहते हैं ये कुछ होंगे दुनिया के अंदर वो अमल करेंगे, हमने नहीं करना। तो हमने नहीं करना फिर क्या करना है? दो कैटेगरी है, या ये है या वो है। अगर वो नहीं है तो फिर क्या ये बनना है जो जानवरों से ज्यादा पस्त है? तो अब कोई एक रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मौला के इस जुमले की दोबारा तशरीह करते हैं। एक दफा मैं इसको फिर आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले
नतीजा हम लोग बहुत पीछे रहते चले जा रहे हैं, इसी वजह से कि हम सीख नहीं पा रहे।
اب دیکھیں یہ جملہ امام کیا فرمایا. کل بھی عرض کیا تھا اور آج سے بشارت عرض کرنا چاہ رہا تھا، ترجمہ صرف بولتا ہوں. خدا تعالی نے ملائکہ کے اندر عقل قرار دی بلا شہوت، اور جانوروں کے اندر شہوت قرار دی بلا عقل، اور ان دونوں کو بنی آدم میں قرار دے دیا. بس جس کی عقل غالب ہو جائے لذتوں پر تو وہ ملائکہ سے بہتر، اور جس کی لذتیں غالب ہو جائیں اس کی عقل پر تو وہ جانوروں سے پست ہے، بس وہ جانوروں سے پست ہے. یہ مولا کا قانون ہے، مولا کا دیوا قانون نافذ ہے، پوری کائنات کے اوپر نافذ ہے. وہ جو ہم دو تین دن پہلے تذکرہ کر رہے تھے میدان مینا کے اندر، کسی نے جانوروں کو دیکھا تھا، وہ جانور کہاں سے بنے تھے؟ عرض ہوا تھا وہ جانور قیامت کے دن نہیں بنے تھے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے بنے تھے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اور آپ ملائکہ سے اوپر جا سکتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ یہ کہنا اولاد کسی عارف کی ہوئی تو وہ عارف بن جائے گا، وہ نہیں. یہ قانون تو اچھا ہے کہ اس کے پاس امکانات زیادہ ہیں، لیکن راستہ کسی کا بند نہیں، راستہ کسی کا بند نہیں. اچھا یہ چیزیں ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، کون کہتا ہے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی؟ ظاہر سب چاہیں گے کہ ان مقامات کو حاصل کریں. طریقہ کار کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے کچھ نسخے ہیں جہاں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد تو خدا راستہ کھولتا چلا جائے گا. کچھ راستے ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو کھولنے پڑیں گے. جب آپ نے اور میں نے اس راستوں پہ چلنا شروع کیا تو خدا تعالیٰ کے قوانین ہمارا ساتھ دیں گے. وہ قوانین کیا ہیں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی انجام دے گا اس کو دس نیکیوں کی جزا ملے گی. من جاہد فینا لنہدینہ سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا یقیناً 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 ہم اس کی ہدایت کریں گے. اس کا مطلب ہے پہلی کوشش میری طرف سے آنی چاہیے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایسے تو بہت سارے قوانین بیان کر رہے ہیں، پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، دس دس جلد کتابیں لکھی ہیں. میں ایک سادہ سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے آپ شروع کر دیجئے اور آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی احساس ہوتا دیکھیں گے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ کیسا ہے، کتنا بڑا قانون ہے، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو میرے خیال میں دو تین سال پہلے عرض کر چکا ہوں یہاں پر، لیکن میں نے عرض کیا میرے پاس تکراری چیزیں بہت ہیں تو میں تکراری ریپیٹ کر کر کے ایک دو سال کے فاصلے سے، تاکہ جس نے پچھلی دفعہ سنا وہ بھول چکا ہو، ہمیں تو یاد ہے نا، تو وہ بھول گیا ہوگا تو وہ میں بھلایا ہوا آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مشہور اس طرح سے ہے، ہمارے پاس روایت صحیح روایت گویا صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی عیسائی کارنامہ کرتا تھا، لوگوں کو چھپی ہوئی چیزیں بتا دیا کرتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو چھپی ہوئی چیزیں بتا دیا کرتے تھے. وہ عیسائی بھی یہی کارنامہ کرتا تھا. مثلا کیا کہتا تھا؟ تم اپنی کوئی چھپی ہوئی چیز اپنے ذہن میں لاؤ. وہ آدمی سوچتا تھا کہ مثلا ہاں اس زمانے میں بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ کہیں نہ کہیں اپنا پیسہ چھپا کے رکھتے تھے جس کے پاس تھوڑا بہت ہوتا تھا. تو کہتا تھا تم نے کچھ چھپا کے رکھا تو سوچو، سوچتا تھا وہ بتا دیا کرتا تھا کہ تم نے فلاں چیز یہاں چھپا کے رکھی. اب وہ سننے والا حیران رہ جاتا تھا، کہتا تھا بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ وہ عیسائی یہ کارنامے کرتا تھا اور لوگ ڈرتے تھے. اچھا اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کارنامہ کرنے کے بعد کہتے ہیں تم نے یہ عادت ہے نہیں ہے، تو تم بہتر ہوئے یا ہم بہتر ہوئے؟ اور جس کا بیچارے کا دین ایسے کارناموں کے اوپر چل رہا تھا وہ کھسک جاتا ہے کہ وہ معاملہ خراب ہو گیا. ابھی بھی ہوتے ہیں کچھ پادری وغیرہ جو مثلاً کسی کو اس طرح کا ٹھیک کر دیں گے، کوئی معاملہ ایسا کر دیں گے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ کیسے کر دیا اس نے. اچھا ہم لوگوں کی ٹرمنالوجی میں اس کو معجزہ کہتے ہیں، ہم لوگوں کی ٹرمنالوجی میں اس کو معجزہ کہتے ہیں. اچھا اب انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم کل تک کہہ رہے تھے کہ معجزہ. میں نے خود ٹی وی پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی، اس میں ایک آدمی کیا کرتا تھا، لکڑی کے ڈبے رکھے ہوتے تھے، لکڑی کے بس فریم، لکڑی کے فریم، چھت مثلا اس کے سائڈز نہیں ہوتی ہیں، صرف فریم ہوتا تھا. اس فریم کے اوپر کاغذ رکھ دیتا تھا، ایک فریم رکھا، دو فریم، اس نے دس فریم ایسے لائن سے رکھ دیے، ان فریمز کے اوپر بس کاغذ رکھ دیا. اس کے بعد لائیو کیمرہ سے دکھاتے تھے، اس کے اوپر چل کے چلا جاتا تھا کاغذ کے اوپر. اب جو دیکھے گا وہ کیا کیا کہے گا کہ بھئی یہ تو وہی معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ پانی پہ چل کے دکھاتے تھے. پانی اور کاغذ تقریباً ایک ہی جیسی چیز ہو گئی نا، کیا ہے پھر؟ اس کے ہاتھوں سے جو ہیٹ نکلتی تھی، وہ کیمرہ مین کہہ رہا تھا کہ میں اس قسم کی جو بہت زیادہ حرارت کی پکچرز بناتے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کا جو کیمرہ استعمال کرتے ہیں, الٹرا وائلٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, اس کا اسپیشلسٹ ہوں, تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے کہہ رہا تھا کہ اس کی ہاتھ سے جو ہیٹ نکل رہی ہے وہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے. ہاں, جو مثلا اب اس کو سب کچھ پگھلا دینا چاہیے, کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایسی ہیٹ کیوں نکل رہی ہے. اور انہوں مثلا ڈاکومنٹری میں دکھایا کہ اس نے کپڑا رکھا, گیلا کپڑا اس طریقے سٹینڈ کے اوپر, ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ملا جیسے تالی بجاتے ہوئے رگڑتے ہیں, رگڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کپڑے کے اوپر جو پھینکنا پھیرنا شروع کیا تھوڑے سے ڈسٹینس کے ساتھ, تو کر کے آواز آنا شروع, کپڑا خشک ہو گیا. نارمل سیٹ, کیونکہ کوئی کاؤنٹ نہیں کہ بھائی یہ ہیٹ کہاں سے آ رہی ہے اس کے ہاتھ میں, یہ سب کر کے دکھاتے ہیں. اچھا یہ کیسے کر لیا بھائی؟ ہندوؤں کے پتہ نہیں کتنے آپ نے اس ٹائپ کے کارنامے سنے ہوں گے, یہ کارنامہ کر لیا, وہ کارنامہ, یہ سب کیسے کر لیتے ہیں کارنامہ؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ الہی ہے, خدا نے یعنی خدا کی طرف سے سکھا کے کیوں بھیجے گئے؟ نہیں, خدائی نظام ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں میٹا فزکس. مادیات سے نکل جاؤ, غیر مادیات کی دنیا ہے. اس غیر مادیات کی دنیا میں ضروری نہیں ہے خدائی نظام کے تحت چلتا. خدا نے مطابق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے دو فرشتے بنی اسرائیل کے پاس بھیجے, ایک کا نام ہاروت تھا, دوسرا کا نام ماروت تھا. وہ دو فرشتے آتے تھے بنی اسرائیل سے, کہتے تھے ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں. امتحان کس بات کا ہے؟ کہتے تھے ہم تمہیں جادو سکھائیں گے, یہ جادو سیکھنا حرام ہے. ہم تمہیں جادو سکھائیں گے, یہ جادو سیکھنا حرام ہے. جو ہم سے سیکھے گا وہ غلط کرے گا, لیکن ہم سکھانے آئے. ہمیں خدا نے بھیجا تمہارا امتحان لینے کے لیے. منہ سے کہتے تھے ہم تمہارا امتحان لینے آئے ہیں, یہ جو ہم جادو سکھا رہے ہیں یہ حرام ہے, اگر اسے سیکھو گے خدا سے دور چلے جاؤ گے. اب تمہیں سیکھنا ہی نہیں سیکھنا. بنی اسرائیل سیکھتے تھے. اتفاقاً اس بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. مثلاً ابھی تک جو یہودیوں کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں, ان میں سے ایک اس قسم کی چیز بھی ہے. اس کو الٹے سیدھے نام بھی دیتے ہیں, اس کو قبالہ تعبیر کرتے ہیں. قبالہ اردو میں ہم لوگ لکھتے ہیں کہ یہ اس قسم کا ایک میجک ہے جو ہاروت ماروت کے جیسے دور سے چلا آ رہا ہے, اور اس قسم کی باتیں. ان لوگ کیا ایسی چیزیں بہت ہیں, ایجپشنز کیا ایسی چیزیں بہت تھیں, وہ لے کے آتے تھے. اور اس میں بڑا جی بہت داستان ہے, چاہے یہ ساری کی ساری میٹا فزیکل ورلڈ جو کام کر رہی ہے ساری خدا ہی ہے, بنایا تو سب خدا نے ہے, لیکن یہ نظام ایسا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف خدائی راستے سے چلیں گے تو یہ میٹا فزیکل کام ہو جائیں گے. نہیں, آپ غیر خدائی راستے سے بھی ہو سکتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ طریقے بتاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو, یہ سب ہو جائے گا. نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھو. اچھا, نفس پہ کنٹرول سیکھو کرنا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جب جس چیز کا دل چاہے اس کا الٹا کرو, یہ طاقتیں ملنا شروع ہو جائیں. کوئی بتا رہا تھا اپنی کتاب میں, اس نے لکھا کہ میں کہیں ہندوؤں کے پاس گیا. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے ایکسپرٹ بھی شاید بیٹھے ہوں, کیونکہ وہاں سے ان سے میں نے کوئی رابطہ بنایا ہوا ہو. تو کہنے لگا میں ان کے پاس گیا, ان سے کہا مجھے سکھاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں, تیرے بس کی بات نہیں ہے سیکھنا, تیرے بس کی بات نہیں ہے, تو چلا جائیں سے. یہ اپنی گاڑی میں اترا تھا, گاڑی میں اترا, وہ وہاں پہ جو ہندو بیٹھے تھے سکھا رہے تھے, ان سے کہنا مجھے سکھاؤ. انہوں نے تیرے بس کی بات نہیں, تو جا. کہنے لگے کیسے کہہ رہے میرے بس کی بات نہیں؟ کیونکہ تو گاڑی سے اترا ہے نا, ہمیں پتا تیری زندگی کیسی ہے, یہ تیرے بس کی بات نہیں. کہنے لگا اچھا ایسا کرو, ایک ٹیسٹ لے لو, ایک ٹیسٹ لے لو, اگر میں کامیاب ہو گیا نا تو پھر سیکھیں, اگر نہیں کامیاب ہوا تو کہیں. کہیں گے اچھا ٹیسٹ لوں نا, ٹھیک ہے آ جاؤ. اس کو جناب کھڑا کیا, وہ کل ایک دوست کہہ رہے تھے ایسی باتیں یہاں بیٹھ کے مت کیا کرو, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے یہاں پر. انہوں نے جناب دیکھا ایک آدمی ایک دیگ میں گھوٹا لگا رہا تھا. کہنا تو جا گھوٹا لگا. کہنا یہ کون سا مشکل کام ہے, جا تو صحیح. اب وہ جو نزدیک گیا تو چکرا گیا. کہنا یہ کیا ڈرامہ, اس میں انسانوں کے فضلات پڑے ہوئے تھے, اسے پانی ڈال کے گرم کیا جا رہا تھا. کیا ہے بھائی پاگلو, یہ کیا کر رہا ہو؟ کہنے لگا تیرا نفس یہیں پہ کچل دیں گے, جا تو گھوٹا لگا. یہ غیر اسلامی پریکٹسز ہیں. وہ جو جادو سیکھنے کا عاشق ہے, وہ اتنا عاشق ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے, خون بھی پیتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ سارے ڈرامے کرتا ہے. کیوں؟ جادو سیکھنے کے لیے. ہم خدا کی محبت کی خاطر جائز پریکٹسز نہیں کرتے. وہ صرف جادو سیکھنے کے چکر میں ہے, اسے پتا ہے جادو سیکھوں گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا ہے. ہمیں تو خدا نے ایسی کسی ناماکول پریکٹس میں نہیں ڈالا نا. ساری اچھی عادتیں تھیں, مثلا کھانے کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ کیا کھا رہے ہو, تھوڑا سا پیٹ رکھ کے چھوڑ دو, भूख थोड़ी सी छोड़ दो। तो साहब वो ईसाई आया, कहने लगा कि मेरे पास तो कमाल है। कहा क्या कमाल है? क्या तुम जो चीज छुपाओगे मैं बता दूंगा। अब लोग परेशान हुए, उसको लेकर आए मौला के पास। मौला से कहा मौला ये अजीब है, ईसाई है, इसके पास कमालात है और इसका कमाल ऐसे छुपी चीज बताया था। मौला ने कहा कि करो इसके सामने, उससे सामने सामने उससे रखा, उससे पूछा तुम छुप बता सकते हो? बता दिया, मौला के सामने बैठ के बता दिया। मौला ने कहा कि इससे पूछो इसने कैसे किया। हमेशा सिखाते थे लोगों को, हमेशा सिखाते थे। यकीन फरमाया हमारे पास रिवायत मौजूद है। वो लोग जो इश्तिहाद वगैरह की मुखालफत बहुत सारे बोलते हैं ना, तो मैं मुझे मालूम है अहले बैत की रिवायतें क्यों नहीं पढ़ते, काश थोड़ा पढ़ लें, मामले हल हो जाएंगे। बहर मैं उस वादी में ना जाऊं फिर मुश्किल के। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इससे पूछो कि ऐसे कैसे हुआ। अब लोग गए इसके पास, इससे पूछा कि फलानी ये बता कि ये कारनामा तुझे मिला कैसे? कहने लगा मैंने अपने नफ्स की मुखालफत की इस हदफ से कि मुझे ये कारनामा चाहिए। कहेंगे नफ्स की मुखालिफत क्या मतलब? कहेंगे मेरे नफ्स का दिल चाहता है कि मैं सोऊं तो मैं जागता हूं, मेरे नफ्स का दिल चाहता है कि खाऊं तो मैं भूखा रहता हूं, मेरे नफ्स का दिल चाहता है इस आदमी से बात करूं तो मैं अपने आप को खींच लेता हूं, मेरे दिल चाहता है देखूं तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं, जो मेरे नफ्स का दिल चाहता है मैं हमेशा उसका उल्टा करता हूं, इस हदफ से करता था ये मुझे मिल गया करना। अब दीन का कोई किरदार है इसमें? कोई किरदार नहीं। ईसाई यहूदी फलां फलूं सब ये काम कर सकते। अच्छा मौलाना का तेरी जिंदगी का दस्तूर यही, तू यही करता है? हाँ यही करता हूँ। फरमाया क्या दीन है तेरा? कहेंगे ईसाई। कहा हजरत ईसा के बाद कोई नबी आया? अगर हम साबित करें, मौलाना ने चंद दलाइल दिए इस बात को साबित किया कि खत्मे मर्तबत अल्लाह के आखिरी नबी थे, साबित कर दिया।
पहले उठकर बीवी पे दुरूद भेजते थे। अदब, ये अदब। हम ہم سمجھتے ہیں ہم چیمپئن ہیں اور یہ کچھ اور ہے, وہ ہم سے کہیں آگے ہیں ادب اہل بیت میں, بہت آگے ہیں وہ لوگ, وہ پوری زندگی ان کی زندگی میں غرق ہیں. ہم لوگ تو رات کے دو تین گھنٹے میں نعرہ حیدری کہنے کے بعد سمجھتے ہیں ہم ان سے بہت نزدیک ہو گئے, پوری زندگی غرق ہیں ان لوگ. بہر وہ آیا کہنے لگا کہ وہ اس طرح سے ہے, مولانا نے فرمایا کہ ہم نے جو دلیل دی یہ صحیح تھی, کہنے لگا صحیح لگ رہی ہے, صحیح لگ رہی ہے, لگ رہا ہے کہ وہ نبی تھے. فرمایا کہ اب بتا تیرا دل کیا کہہ رہا ہے اور تیری عقل کیا کہہ رہی ہے. کہنے لگا عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے, حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی آئے. فرمایا تیرا دل کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگا میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میں ساری زندگی عیسائی پادری مشہور رہا ہوں, میری عزت کا کیا ہوگا, یہ وہ جعلی عزت ہے, یہ وہ جعلی عزت ہے. مولانا فرمایا ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ تو نے ساری زندگی یہ کیا ہے کہ جب تیرا دل کوئی بات کہتا ہے, تیری عقل کوئی بات کہتی ہے تو تو عقل کی مانتا ہے, ابھی تو عقل کی مانے گا نہیں مانے گا. کہنے لگا کہ میرا زندگی بھر طریقہ یہی رہا ہے کہ میں جب دل اور عقل ٹکراتے ہیں میں عقل کی مانتا ہوں, ابھی بھی عقل کی مانوں گا, آپ نے جو دین بتایا اسے قبول کرتا ہوں, مسلمان ہو جاتا. اب مسلمان ہو گیا, مولانا نے کہا اس کے سامنے چھپاؤ. اب جو چھپایا تو کہنے لگا یہ کیا ہوا, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا. تو لوگ دیکھ کے تعجب کرنے لگے, کہنے لگے کہ یار یہ جب تک مسلمان نہیں تھا تو کچھ تھا اس کے پاس, اب جو ہمارے جیسا ہوا تو اس سے بھی گیا جو تھا. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کچھ اور بڑھے گا اس کے اندر, جو تھا وہ بھی گیا. تو لوگوں نے مولا سے کہا کہ مولا یہ تو آپ یعنی جو اس کے پاس ہنر تھا وہ غائب کیوں ہو گیا, خلاصے کلام یہ. امام نے فرمایا دیکھو اس نے اپنی زندگی میں اچھا طریقہ اختیار کیا تھا, اچھا طریقہ کار کیا تھا, عقل بھی سنتا تھا شہوتوں بھی نہیں سنتا تھا. امام نے یہی فرمایا تھا نا کہ عقل اور شہوت میں شہوتوں کی مت سنو, عقل کی سنو. کام وہ کر رہا تھا جو خدا کا بتایا ہوا کام تھا, لیکن اس نے ایک غلطی کی بھی تھی, نبی کو نہ مان کر آخرت کی جزا کے دروازے بند کیے ہوئے تھے. چونکہ نبی کو نہیں مانتا تھا آخرت کی جزا کے دروازے بند تھے. اچھا اس کو آخرت میں تو جزا مل نہیں سکتی تھی, کیوں نبی کو نہیں مانتا تھا تو اب خدا اس کو انعام کیسے دیتا. کام تو وہ کر رہا تھا جو خدا نے چاہا تھا, کام اچھا کر رہا ہے لیکن جزا کے دروازے بند کیے. اب اسے دنیا میں دے گا یا نہیں دے گا, دنیا میں دے دیا, دنیا میں دیا تو کیا ملا, ایک طاقت مل گئی جو دوسروں کے پاس نہیں تھی, یہ جو اچھا کام کیا اس کا نتیجہ لے لیا. فرمایا اب کیا ہوگا, فرمایا اب جب یہ عقل کی مانے گا اب آخرت میں اس کو مقامات نصیب ہوں گے, اب آخرت میں مقامات نصیب ہوں گے. ہم لوگوں کو کیا چاہیے, جادو ٹونے کے لیے اگر میں کہہ دوں نا کہ جادو ٹونا یہ ہے کہ صبح کو 5 بجے اٹھنا ہے اور اگر کسی نے یہ کام کیا تو ہر روز 100 درہم ملیں گے تکیے کے نیچے سے, اس جادو ٹونے کے لیے صبح 5 بجے کھڑا ہو جائے گا کہ مجھے 100 درہم چاہیے. اور وہ جو بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو رزق دیا جاتا ہے اذان فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان, اس کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, وہ لینے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, 100 درہم کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ہم دین کو مان رہے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنی عقل کو غالب کرنا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنی شہوتوں کا مقابلہ کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غور کریں نا, آپ کو نظر آئے گا ہم دین کے معاملے میں کچھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم دین کے معاملات کے ساتھ شاید انصاف نہیں کر رہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیجئے, بہت ابھی بات سمجھ میں آئی, پہلے جب میں اپنی دینی تعلیم پوری کر کے پاکستان واپس آیا تھا تو میرے پاس 2-3 چیزوں میں اسپیشلائزیشن تھا, میں اس کے تحت بولتا تھا اسپیشلائزیشن کے تحت کہ بھائی اس فیلڈ میں میری مہارت ہے, اس فیلڈ میں اس لیول پہ جا کے بات کرتا تھا. آخر میں نے دیکھا کہ نہ میرے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے نہ لوگوں پہ کوئی اثر ہوتا ہے, وہ علم کے طوطا مینا آپ اڑاتے رہیے وہ بھی خوش آپ بھی خوش, دین اپنی جگہ پہ رکھا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, نہ ہمیں پڑھ رہا ہے نہ لوگوں میں پڑھ رہا ہے. پھر بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہ اہم ہیں. مثلا چھوٹے چھوٹے معاملات کیا اہم ہیں؟ مثلا یہ جو خدا نے تعالیٰ نے دیے ہمیں، جھوٹ بولنا برا ہے، مانوی ترقی چاہتے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کیسے چلے گا؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی، اس کو ابھی آج دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا اگر کوئی مسلمان سے دو چہروں کے ساتھ ملے تو قیامت کے دن آپ کی دو زبانوں کے ساتھ محشور ہوگا. اس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہوشیاری. بہت ہوشیار آدمی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا سوچ رہا ہے، ایسا چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے اندر کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اعتراف کر رہے ہیں کہ دو چہرے ہیں، دو چہرے کا نتیجہ قیامت کے دن کیا؟ ختم مرتبہ نے فرمایا آگ کی دو زبانیں جو اس کو اندر سے جلائیں گی، باہر سے نہیں جلائیں گی، اندر سے جلائیں گی. بھائی یہ منافقت ہے، یہ مہارت نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، یہ منافقت ہے. ہم لوگ اس کو مہارت کہتے ہیں، کہاں کی مہارت ہے؟ اسی طریقے سے 10 بہانے ہم نے ایجاد کیے جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے، 10 یوں بہانے ہمارے پاس ہیں جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے. کس نے کہا جھوٹ صحیح ہوگا؟ جھوٹ جھوٹ ہے. مگر ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ فرمایا کہ دنیا کی تمام برائیاں بند کر دی گئیں ایک کمرے میں اور اس کی چابی شراب قرار پائی. اگلا جملہ لکھا ہے اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے، جھوٹ شراب سے بدتر ہے. یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ اگر آپ جا کر دیکھیں کہ جو تعلیمات اہل بیت کی طرف سے ہیں اور آپ ان روایتوں کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا اصرار. پھر اپنے آپ سے پوچھیں گے ہم لوگ کیا ہیں؟ تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیوں ہم نے اس کو اتنا آسان لیا ہوا ہے. پھر جب ایک چیز پتہ ہے دو چہرے سے ملنا منافقت ہے تو دو چہرے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کون سا ایسا آدمی ہے جس کے دو چہرے نہیں ہوتے؟ جو جہاں بیٹھا ہے کہیں نہ کہیں دو چہرے لے کر بیٹھا ہو. بھائی ایک فیس پہ آ جاؤ، ایک چہرہ لے کے چلنا کام آسان ہے. تھوڑی سی مشکل جو شروع میں لگ رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے لگ رہی ہے خدا پہ یقین نہیں ہے. اگر اس بات پہ یقین ہو جائے نا کہ نہیں میں خدا کے راستے میں چلنا ہے مجھے، یہ معاملے آسان ہو جائیں گے بہت. اب میں عرض کروں پریکٹیکل بات، اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ بھائی واقعی اب تو کچھ کرنا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں قیامت کے دن اٹھیں گے، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، کس قسم کی ہوگی، کہاں سے کام شروع کریں؟ سادہ ترین بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو دین پر جانتے ہیں بس اس پہ عمل کریں. یہ روایت ہے، آپ حضرت اس روایت کو اتنا تکرار کرتے ہیں اپنی لکھائی میں جس کی کوئی حد نہیں. حق میں عرض کروں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں یہ روایت میری زبان سے نکلی، شاید خدا نے کروا دیا. اب میں مجبور ہوں اس روایت کو ایکسپلین کروں، کسی دماغ میں نہیں تھا کہ میں یہ روایت بولوں گا. روایت کیا؟ روایت اصول کافی میں ہے. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اجا صاحب ایک بات کا اعتراف کر لینا ہم سب کے لیے بھلائی ہے، ہم سب بہت ساری چیزوں کے معاملے میں جاہل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پہ تو کوئی برائی نہیں ہے، ہم جاہل ہیں. کیوں؟ ہم بہت ساری چیزیں نہیں آتی، جو آتا ہے وہ اتنا سا ہے اور جو نہیں آتا اس کا کوئی حساب نہیں. چھوڑ دیں اس داستان کو بھی کیا نہیں آتا، ٹھیک ہے، اب ہمیشہ ایک کھٹکا رہے گا کہ بھائی یہ جو نہیں آتا اس کا کیا ہوگا. دین تو تھوڑا سا آتا ہے ہمیں، زیادہ نہیں پتا. مثلا وہ کہتے ہیں اہل بیت ہر آیت کے 70 معنی ہیں، مجھے پہلی عربی کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، 70 معنی میں کہاں سے نکالوں گا؟ ایک آیت کا ایک معنی مجھے سمجھ میں آ جائے بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ 70 معنی کہاں؟ ابھی کھٹکا ہے نا، انہوں نے امام نے اس معاملے کو حل کر دیا، فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو تم نہیں جانتے خدا اسے سنبھال لے گا. اگر کوئی غور کرے یہ حدیث عجیب حدیث ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا سنبھال لے گا. اب میں اس کی تشریح عرض کرتا ہوں. میں مسلمان ہونے کے ناطے، اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے جانتا ہوں جھوٹ بولنا حرام ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا ہوں جھوٹ ترک کر. میں ایک کام جو جانتا تھا دین میں سے اسے شروع کر دیا، آگے کیا ہوگا؟ جو میں نہیں جانتا تھا وہ خدا مجھے سکھانا شروع کر دے گا. پھر مجھے شاید کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، یا اگر خدا نے مجھے کتابوں کے ذریعے سکھانا ہے تو کتابیں میرے سامنے لے آئے گا کہ دیکھ بھائی یہ کتاب تیرے سامنے، تو اسے پڑھ لے، خدا سنبھال لے گا. یا مجھے کسی طرح سکھائے گا، یہ خدا کا کام ہے، وہ سنبھال لے گا. میرا کام کیا ہے؟ جو میں جانتا ہوں اس پہ عمل کروں. اب میں کیا کیا جانتا ہوں؟ اپنی تمام تر جہالت کے ساتھ یہ جانتا ہوں کہ جھوٹ حرام ہے، یہ جانتا ہوں منافقت غلط ہے، میں جانتا ہوں غیبت حرام ہے، میں جانتا ہوں اللہ نے نماز میرے اوپر واجب رکھی ہے، میں جانتا ہوں اہل بیت اذان کی آواز سن کر سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے. ان میں سے کوئی بات ہے جو نہیں معلوم؟ اگر میں ان پہ ہی عمل شروع کر دوں تو آگے کیا ہوگا؟ جو میں نہیں جانتا خدا مجھے سکھا دے گا. اب دیکھیے یہ نسخہ اتنا آسان ہے. کیا میں نے آپ سے یہ کہا اصول کافی کی 8 جلدیں پڑھو، تفسیر نمونہ کی 22 جلدیں پڑھو، المیزان کی 20 جلدیں؟ کچھ نہیں پڑھنا. کتنا سادہ نسخہ ہو گیا. کام کیا کرنا ہے؟ جو دین میں سے جانتے ہو اس پہ عمل کرو، بس زندگی ختم. اور جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا آیت اللہ بہجت سے کہ بھئی ہم تو معنویات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے ایک کتاب میں ان کے 8 لیٹرز دیکھے، 8 لیٹرز دیکھے جو انہوں نے معنوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے لکھے. میں جہاں جا رہا ہوں آج کل یہی بول رہا ہوں، میں بہت افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ باتیں اتنی ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ مجھے پتا چلا تو میرے اوپر اثر پڑا ہے، اور میں مطمئن ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ تیار ہیں اثر حاصل کرنے کے لیے، تو آپ پر بھی اس کا اثر اس سے زیادہ اثر ہوگا. اس میں 8 لیٹرز میں انہوں نے یہ جملہ دہرایا حدیث کا، جہاں کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا کرنا ہے، یہ جملہ لکھ دیا، جو جانتے ہو دین میں سے اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا اسے سکھا دے گا. اگر کسی نے بہت اصرار کیا نا کہ مثلا آؤ کچھ تو بتائیں کیا کرنا ہے، کہتے تو قرآن پڑھو، حدیث اہل بیت پڑھو. اچھا سامنے والا پہلے بھی کہتا تھا نہیں آؤ کچھ تو بتائیں، تو وہ ایک جملہ بعض اوقات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو بہجت قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کچھ بتائے گا کیا؟ بہجت نے خود قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے، کیا قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز بتا دے گا؟ کہاں سے کوئی بتا دے گا بھائی؟ یہی ہے جہاں سے سیکھتے ہیں سب لوگ، تم بھی یہی کر دو. بس اگر جاہل مطلق بھی ہو تو کچھ تو جانتے ہو نا دین میں سے، اس پہ عمل شروع کرو. تم عمل شروع کرو گے خدا تمہیں عالم بنا دے گا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. اب آپ بھی یہی کرو. آپ دیکھیں آپ دین میں سے کیا جانتے ہیں. مثلا اگر کوئی واقعہ بہت محنت کرنا چاہتا ہے، سادہ سادہ کام کرنا چاہتا ہے، ابھی اپنے ذہن میں سوچ دے بھائی مجھے دین میں سے کیا کیا پتا ہے، اس پہ عمل شروع کرو. اور اگر کوئی محنت کرنا چاہتا ہے آج چلا جائے، پیپر لے لے، 2 کالم بنا لے، ایک کے اوپر لکھ دے جو میں جانتا ہوں اور سامنے لکھ دے اس کا نتیجہ. مثلا میں جانتا ہوں جھوٹ حرام ہے، نتیجہ لکھے، عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا. ہر چیز بنا دے، ایک پیج کی بنا دے، 20-22 چیزیں. علم تو آپ کا بہت زیادہ ہوگا لیکن 20-22 لائنوں میں لکھ لیجیے جو چیز جانتے ہیں. لکھ رہے ہیں آگے دیکھیے آگے نتیجہ کیا کیا میں نے دین کے ساتھ، پھر دیکھیے گا میرے اوپر اللہ کا فیض، اس کی برکتیں نازل کیوں نہیں ہو رہی ہیں. بھئی لوگ خواب خواب میں اتنی ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ہم خواب میں یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ رہا ہے، پتہ نہیں میں فلاں ملک کا سفر کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. خواب میں یہ علم کیوں نہیں ملتا ہوں؟ ہمیں خواب میں کیوں نہیں ملتا؟ ان کو تو ملتا ہے، ریگولر ملتا ہے. ان میں سے بعض کو اتنا ملتا ہے، سید مرزا حسین قلی حمدانی اپنی حیات کے آخری حصے میں اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ اب روزانہ مجھ پر اتنے مکاشفے ہوتے ہیں کہ میں یاد نہیں رکھ پاتا کہ کیا کیا کشف ہوا. یہ عالم ہو گیا علامہ طباطبائی کا، یہ عالم تھا المیزان لکھنے والے کا. آخری وقت میں ان کے ایک ساتھ رہنے والے سے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی 84 کے اینڈ میں تقریباً، اس وقت ان کو فوت ہوئے میرے خیال میں 2.5 سال ہوا تھا، تو وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، خود ہی ہوں گی عارف شخصیت. تو
تو ان سے باتوں باتوں میں ذکر ہوا کہ آپ علامہ طباطبائی بھائی کے اتنے ساتھ تھے, ہمارے کوئی استاد تھے, انہوں نے پوچھا تھا آپ اتنے ساتھ تھے آپ نے ان کو کیسا پایا, تو انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں. اس کے بعد مجھے ان کا ایک جملہ یاد رہ گیا, کہنے کہ آخر زندگی میں یہ عالم تھا کہ کبھی کہتے تھے مثلاً پیاس لگی پانی لاؤ, تو کوئی گلاس دیتا تھا پانی کا, تو اس گلاس کو دیکھتے ہوئے اتنا سوچ میں غرق ہو جاتے تھے کہ بعض اوقات آدھا آدھا گھنٹہ گلاس لیے رہتے تھے, اور کہتے تھے بعض اوقات یہ ہوتا تھا ان کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ اب آپ نے پانی پینے کے لیے مانگا تھا, اتنا غرق ہو گئے تھے, دنیا سے کٹ گئے تھے ان تمام مشاہدات کے نتیجے میں جو ان کے سامنے ہوتے. یہ لوگ چلتے پھرتے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیا کرتے تھے, ہمیں آج تک کوئی علم ملتا ہے ایسا, ہم کیوں محروم رہ جائیں؟ لوگ پتہ نہیں کن وادیوں میں بیٹھے ہیں, ادھر سے ادھر جا کے علم لے رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, ہم اپنے خواب میں امریکہ اور کینیڈا سے نیچے آتے ہی اس سے نیچے نہیں آ رہے ہیں. کیوں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ہم نے جب لذت دیکھی اسے حاصل کرنا چاہا, کبھی یہ نہیں سوچا چار لذتوں سے گزر جائیں. عقل پیچھے رہ گئی بےچاری, عقل پیچھے رہ گئی, دماغ ہوگا لذتوں والا, جو نتیجہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا لکھا ہے روایت کے اندر, میں نے بھی پڑھی. اس وجہ سے علم کے دروازے رک گئے, ورنہ خدا نے یہ جو سارا زندگی بنائی تھی وہ ایسی بنائی تھی کہ ان کو مسلسل کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا, اللہ کی فیوز و برکات کیوں رکیں گے؟ اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر نہیں ہوں گے تو کس پہ ہوں گے پھر؟ یہ تو ہمارے لیے تھا. بس اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ سادہ سا کام بتا دیا, جو دین میں سے جانتے ہیں اس پہ عمل شروع کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں مثلا ان لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ہم شروع کریں معنی میں کام کیا کریں, تو کہتے تھے اول وقت نماز پڑھنا شروع کرتے, اول وقت نماز پڑھنا شروع کرتے, اذان کی آواز آئے نماز کے کھڑے ہو, یہ کام کرو, کوئی مشکل کام نہیں, یہ کام میں اور بہت آسانی سے نقل اتارنے کے لیے بھی کرنی پڑے نہ کرنے, مثلا کیا ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے, کوئی بات نہیں مزہ نہیں آ رہا, کم سے کم ایک کام تو ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہو رہا تھا اب ہو رہا ہے, اسی کو لے لیجیے. سچ بولنا شروع کر دیں, جھوٹ بولنا بالکل بند کر دیں, یہ بہت مشکل کام ہے. نماز تو چلو کی جا سکتی ہے کہ وہ اول وقت شروع ہو جائے, سچ اور جھوٹ کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, اور اگر بات منافقت پہ آ جائے وہ پھر بہت ہی پیچیدہ ہو جاتی ہے. صرف ایک وجہ سے پیچیدہ ہے, خدا پہ یقین نہیں ہے, خدا پہ یقین کم ہے, ہمیں نہیں ہے کو کم میں کروں, وہ نہیں ہے تو ہونا چاہیے ساری کیٹیگریز, ورنہ سب صحیح تھا, ورنہ کوئی مشکل نہیں ہوئی. آپ اسی کی پریکٹس شروع کر, اور اب میں آپ کو گارنٹی سرز کر رہا ہوں آپ یہ چند کام کرنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں اہل بیت کی برکتیں آتی ہیں نہیں آتی, واقعی برکت. تنخواہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, تو ہر چیز کا ترجمہ جو ہے وہ میٹیریلزم کے اندر ہو گیا. برکتوں کا مطلب یہ تنخواہ بڑھے گی, بھائی تنخواہ نہیں بڑھے گی, شاید تنخواہ گھٹ جائے گی. کیوں؟ وہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو کوئی مصیبت نہیں آنے دیتے, وہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, ایسی مصیبت نہیں کہ پھر قیامت کے دن جزا آئے گی. ہم اس قانون کو نہیں سمجھتے. اب شروع سے دیکھو امیر المومنین کی ذات مقدس سے دیکھو, جو ساتھ چلنے والا ہے مصیبتوں میں, دنیا ٹوٹ رہی ہے اس کے اوپر, مسائل کا ایک طوفان ہے جو چل رہا ہے, وہ اس کے قدم بھی لگواتے ہیں, خوش, بہت خوش, مطمئن اپنی زندگی کے اندر, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, دشمن کوئی تحاشا ہے, جان کے در پہ ہوئے میں وہ مطمئن ہے, کوئی پرواہ نہیں. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ مولا کا دیا بہت کچھ ہے. ہم لوگ بڑا گھر بنا کے کہتے ہیں مولا کا دیا بہت کچھ ہے, مولا نے یہ منافقوں کو دیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں, دشمنوں کو دیتے تھے, یہ وہ نہیں تھا جو مولا دیتے تھے اپنے جاننے والوں کو. اپنے چاہنے والوں کو علم دیتے تھے, اپنے چاہنے والوں کو تقویٰ دیتے تھے, اپنے چاہنے والوں کو آخرت کے اندر مقام دیتے تھے. ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب ہم میں سے کوئی ہے آج دعا مانگے کہ مولا دنیا میں سے جتنا لینا ہے لے لیں, آخرت میں مقام دے دیں؟ ابھی ہاں کہنا آسان ہے, تو میں بھی ساری دعائیں کرتا ہوں, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ تو یہاں پہ بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کے کھولنا کتنا آسان. ابھی ایسا ہو, معذرت کے ساتھ چلتے چلتے یہ بات ذہن میں آ گئی, کہنا برا نہیں ہے, وہ ایک آدمی تھا اس کا باپ مر رہا تھا, تو باپ مر رہا تھا اس سے کہنے لگا, خدا سے دعا کرنے لگا,
کہنے لگا اے اللہ میرے باپ کو نہ مار, اس کی آتی ہوئی موت مجھے دے دے. بولتے ہیں نا ایسے لوگ بہت سارے جملے, یہ کر دے وہ کر دے. اس نے کہا اے اللہ اس کو نہ مار, اس کی آتی ہوئی موت مجھے دے دے. وہ دن آپ ہوا آس پاس میں کوئی گائے تھی, اس نے کہیں دیگچی میں منہ دے دیا. پرانے زمانے کی جو دیگچیاں مٹی کی ہوتی تھیں وہ نیچے چولہے کے اوپر جلائی جاتی تھی, لکڑی کے اوپر, نیچے سے اس کا سارا کالا تھا. تو دیگچی میں جو اس نے منہ دیا تو اب وہ جو گائے کو جو دیکھتا تھا کالا سا منہ, عجیب سا. اچھا یہ ادھر دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ اس کی آتی موت مجھے دے دے, اس کو زندہ کر دے. اب یہ کہہ رہا تھا وہ گائے کہیں اسی کمرے میں آ گئی, اس نے دیکھا کالی سی کوئی چیز آ رہی, کہتا ہمارے کو موت بھی مار گئی ہے. ابھی تو کہہ رہا تھا آتی کی موت مجھے آ جائے, اب کہہ رہے ملک الموت بیمار یہ ہے. یہ وہی ہم لوگوں کی دعاؤں کا معاملہ ہے, یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگیں گے اور باہر نکل کے اگر کوئی پہلی مصیبت آ گئی نا تو کہ خدا نہ کرے دعا قبول تو نہیں ہو گئی. فوراً ڈرے گا اپنے اندر کہ یار خدا نہ کرے جو دعا مانگی تھی کوئی قبول تو نہیں ہو. یقین ہوتا ہے اب مانگی تو شہادت کی شب بننا ہے نا, کچھ کرنا تو پڑے گا, کچھ قربانی دینی پڑے گی. کہ میں یہ کہوں میں اپنی زندگی میں کسی چیز سے نہیں گزروں گا, مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی, مجھے کوئی آفت نہیں آئے گی, اور میں کوئی مشکل نہیں اٹھاؤں گا. جب دل چاہے گا سوؤں گا, جب دل چاہے گا جاؤں گا, جو دل چاہے گا کھاؤں گا, جو دل چاہے گا پہنوں گا, عزت سے زندگی گزاروں گا اور میں عاشق اہل بیت. یہ سب چیزیں جمع نہیں ہوتی, قربانی دینی پڑتی ہے. کون سا ہے جس نے قربانی نہیں دی, جس نے مقام حاصل کیا قربانی نہیں دی؟ سب نے قربانیاں دی, سب قربانیاں دیتے ہیں. کیوں مولا کا ساتھ دینا اس زمانے میں اتنا مشکل ہے؟ اسے ہی تو سردار تشریف لائیں گے, ساتھ دینا سخت ہے. کیوں سخت؟ ہر چیز میں قربانی, ہر چیز میں قربانی. اور یہ جتنے واقعات میرے اور آپ کے سامنے ان میں بتائیے کون سی میں قربانی نہیں دی. کربلا کا واقعہ تو اتنا عظیم و شان واقعہ ہے کہ سب کو نظر آ گیا, باقی واقعات میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر جگہ قربانی مانگی, ہر جگہ ایثار کروایا. اور کربلا کا معاملہ تو انتہائی ہے کہ جس میں ہر چیز ختم ہو گئی اپنی جگہ کے اوپر. مثلا دیکھیے لوگ کیا کیا قربان کر رہے ہیں یہاں پر. کل عرض ہوا حضرت حضور نے کیسے اپنے بچے کو قربان کیا, تو اپنا بچہ قربان کیا نہ ہوتے عاشق قربان نہیں کرتے. مثلا موقع تھا ٹھیک ہے جانے, وہ چلے جاتے, کہتے والا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں جان دینے کے لیے, بچے کو جانے دیں, بچے چلا جاتا. وہ عاشق تھے تو نہیں, اگر میں قربان کرنے آیا ہوں تو سب کچھ قربان کروں. کیوں؟ سید الشہداء سب کچھ سے کم کے لیے نہیں آئے تھے, سب کچھ قربان کرنے آئے تھے. سید الشہداء کی قربانی کی نوعیت دیکھیں, جتنے بھی انبیاء کا فخر تھا کہ ہم نے یہ قربان کیا, ہم نے یہ قربان کیا, ہم نے یہ قربان کیا, معاملہ پہنچ گیا سید الشہداء کی نانا کے اوپر, رسول گرامی کے اوپر, کہ رسول گرامی کیا قربان کر رہے ہیں. سب ہر چیز قربان کرتے آ رہے تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانیاں دی, حضرت ابراہیم نے قربانیاں دی, سب نے قربانیاں دی. معاملہ آیا ختمی مرتبہ کے اوپر, اب ختمی مرتبہ کیا قربان کر رہے ہیں؟ ختمی مرتبہ نے اپنے نواسے کو تیار کیا, کہا میں اپنے نواسے کو تیار کروں, ایسی قربانی دے دوں گا دنیا دیکھے گی کہ یہ قربانی دینا کسے کہتے ہیں. اور سید الشہداء قربانی کے لیے کیا کیا لے کر آئے. اب انسان پریشان ہونے لگتا ہے جب سید الشہداء کے اس قافلے کو دیکھتا ہے جو مدینے سے چلنا شروع ہوا ہے. مثلا اس قافلے میں مولا ابو الفضل عباس, دیکھنے والا کہتا ہے کہ شجاع نڈر ظاہر لشکر کے سپاہ سالار ہیں, پرچم کے اٹھانے والے ہیں, تو یہ تو آئیں گے. پھر حضرت علی اکبر کو دیکھا کہ وہ تشریف لائے, کہا یہ تو فرزند ہیں ان کے, یہ رشید ہیں, یہ شجاع ہیں, یہ بھی آئیں گے. پھر دیکھا حضرت قاسم بھی آ رہے ہیں, کم سے نہیں ہے لیکن اپنے چچا کے ساتھ ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں. اب پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا یہ علی اصغر کیوں جا رہا ہے؟ کتنا سن ہے, کتنا سن ہے حضرت علی اصغر کا مدینے سے چلتے وقت؟ تو دو مہینے کا سن ہے نا, جب مدینے سے چل رہے ہیں تو دو مہینے کا سن. اب مولا سے کوئی پوچھے مولا ابو الفضل عباس جا رہے ہیں, بات صحیح, حضرت علی اکبر جا رہے ہیں, حضرت قاسم جا رہے ہیں, یہ سب جا رہے ہیں, یہ بات سب صحیح ہے, یہ حضرت علی اصغر کیوں ننھے سے جا رہے ہیں؟
इनका क्या होना है वहां पे कर्बला के अंदर, अभी तो किसी को नहीं मालूम ना कि कर्बला के वाकये में हजरत अली असगर का किरदार क्या होना है। लिहाजा कोई हदीस हमारे पास नहीं आती इस किस्म की कि मदीने से लेकर कर्बला में आशूर के दिन तक अली असगर का किरदार क्या है, कोई हदीस हमारे पास नहीं आती। किसी को नहीं मालूम एक 6 माह का बच्चा खेमे के अंदर है, और सैयद शहदा इस बात को जानते हैं कि मैं अपने अली असगर को लेकर आया हूं। लिहाजा जब सारे फौजी चले गए, जब सारे सरदार चले गए, तो अलामा निशान हजरत वादी ने बड़ी खूबसूरत एक तमसील दी, बड़े आलिम बड़ी तमसील दी। उन्होंने कहा कि जब खत पूरा लिख लिया जाता है तो आखिर में एक छोटी सी मोहर लगाई जाती है, ये साबित करती है कि खत मेरा है। सैयद शहदा ने सबको भेज दिया, आखिर में नन्नी सी मासूम मोहर लगाकर बता दी कुर्बानी मासूम की है। मासूम का कुर्बानी देने का अंदाज भी अजीब होता है कि वो बच्चे को लेकर आए और हाथों के ऊपर उठाया। अब बहुत सारी रिवायतें पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपके सामने वो दो रिवायत ऐसी पढ़ूंगा जिसके ऊपर हम कह सकें कि भाई ये रिवायत तो यकीनन सही है, इन दो में कोई शुबा नहीं है फिर हमारे लिए। पहली रिवायत यह है कि जब अली असगर को लेकर आए हैं और हाथों पर उठाया है, अली असगर ने नहीं मालूम क्या किया है, दुश्मन वो पलट के रोने लगे, ये क्या हुआ है कि नहीं मालूम। रिवायत आखिर तक जाइए, रिवायत आखिर तक जाइए तो उसमें लिखा है कि जब वो हुरमला का तीर चला तो रिवायत में जुमला इस्तेमाल हुआ है, लिखा एक कान से दूसरे कान तक छिटा चला गया। क्या तीर से लगता
इस दुनिया से जिंदगी का इख्तिताम अहले बैत की राह में शहादत करार फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, कायनात का महबूब तेरी हुज्जत की जात है। पाक परवरदिगार कल्बे इमाम को हमसे राजी व खुशनूद फरमा, हमारे अमाल को उनकी खुशी और मसर्रत का सबब करार फरमा। ऐ पाक परवरदिगार दुनिया उनके वजूद के मुंतजर है। पाक परवरदिगार यमलुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा
مجھے عدل من بجورہ پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسل ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.